سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب و العجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار، عنوان ہے پریشانی حسن و شادانی دیوانہ حق. پریشانی حسن یعنی حسن مجاز کی پریشانی، اور اللہ کے دیوانوں کی شادمانی خوشی.
الحسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، الحسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، دیوانہ حق بس مجھے شاداں نظر آیا. الحسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، بس مجھے شاداں نظر آیا. دیوانہ حق بس مجھے شاداں نظر آیا. چھایا ہے جب سے دل پہ تیری یاد کا عالم، چھایا ہے جب سے دل سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا، ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا. چھایا ہے جب سے دل سے تیری یاد کا عالم، چھایا ہے جب سے دل سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا، ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا. ہر حسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، دیوانہ حق بس مجھے شاداں نظر آیا. چھایا ہے جب سے دل سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا، ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا.
رسالہ تبلیغ دین سے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی تالیف تبلیغ دین سے پڑھ کے سنا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ یوں تو گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، مگر کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا نہایت ہی ضروری، اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے. اصرار کے معنی ہے کہ مسلسل گناہ کیے جانا، توبہ نہ کرنا. دن رات ہم سے ہزاروں صغیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے استغفار بتلایا جاتا ہے کہ ندامت کے ساتھ استغفار کیا جائے تاکہ ہمارے صغیرہ گناہ کہیں کبیرہ میں تبدیل نہ ہو جائیں، معاف ہوتے رہیں. تو صغیرہ گناہ پر اصرار کہتے ہیں کہ مسلسل گناہ کرنا، اس میں ندامت بھی نہیں ہے، توبہ بھی نہیں ہے، تو پھر کبیرہ ہو جاتا ہے. بلکہ صغیرہ گناہ جب بار بار کیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ کسی کبیرہ گناہ کے کر لینے کی نسبت قلب کو زیادہ رسیہ کر دیتا ہے، رسیہ یعنی اس کا عادی بنا دیتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سخت پتھر پر ایک ایک قطرے کا بار بار متواتر ٹپکنا، اور ایک بار کی موسلا دھار بارش کا برس جانا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک قطرہ باوجود یہ کہ حقیر ہے اور بہت ہی بے رخت چیز ہے، مگر بار بار مسلسل پڑتے رہنے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن پتھر میں بھی سوراخ کر دے گا. برخلاف موسلادھار بارش کے، کہ اگرچہ وہ کئی لاکھ قطروں کا مجموعہ ہے، مگر ایک بار برسنے سے اس کا وہ اثر نہ ہوگا جو ایک قطرے نے آہستہ آہستہ کر دکھایا تھا. اسی طرح چھوٹا گناہ آہستہ آہستہ قلب پر جو اثر کرتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کے یکبارگی اثر کی بنسبت بہت ہی اندیشہ ناک ہوتا ہے، اور اس کے کئی اسباب ہیں. اول تو سبب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کی ذہن میں وقت نہیں ہوتی، یعنی انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے. بے پرواہی کی جاتی ہے، برخلاف کبیرہ گناہ کے کہ اس کی بڑائی کے سبب امید ہے کہ اس سے بچنے اور بعض آ جانے کی طرف توجہ ہو جائے اور توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اسی بنا پر ایک شیخ کا مقولہ ہے کہ جن گناہ کی بخشش نہ ہوگی وہ گناہ وہ ہے جس کو بندہ معمولی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش سارے گناہ ایسے ہی ہوتے۔ دوسرا سبب یہ ہے، یعنی ایک سبب تو یہ ہو گیا کہ صغیرہ گناہ کو کم سمجھنا، ہلکا سمجھنا، گناہ کو ہلکا سمجھنا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کو بسا اوقات انسان نعمت سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے کہ دیکھا میں نے اس کو کیوں کا جواب دیا، کیسا بدلہ لیا، کیسی آبرو خاک میں ملا دی، کیسا دھوکا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ گناہ پر خوش ہونا زیادہ نقصان رساں اور دل کو سیاہ کرنے والا ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ اکثر اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کو بنظر حقارت دیکھتا اور اپنی کرامت اور بزرگی سمجھنے لگتا ہے، یعنی خیال کرتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک ذی مرتبہ شخص ہوں، کہ میرے گناہ ظاہر نہیں ہوتے، اور یہ خبر نہیں کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے اور یکلق یعنی اچانک پکڑا جائے اور اسفل السافلین میں چھونک دیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کو اس کے صغیرہ ہونے کی بنا پر لوگوں میں ظاہر اور شائع کرتا پھرتا ہے، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ تمام گناہگار بخش دیے جائیں گے مگر گناہوں کا اعلان اور افشا کرنے والے لوگ نہ بخشے جائیں گے۔ اور پانچواں سبب یہ ہے کہ اگر کسی عالم یا صوفی یعنی مقتدا سے کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے تو اس کا اثر اور بھی زیادہ برا پڑتا ہے، کیونکہ عام لوگ اس کو دیکھ کر اس گناہ میں بے باکانہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی طرح گناہ کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، گویا یہ صغیرہ گناہ اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ یعنی چونکہ وہ اگرچہ گناہ صغیرہ تھا لیکن لوگوں نے اس کو اس میں مشغول دیکھا تو خود بھی چونکہ مقتدا تھا اس لیے لوگوں نے کہا کہ یہ کام کوئی گناہ نہیں ہے، انہوں نے بھی کیا اس کو، اب یہ تو مر گیا لیکن دوسرے لوگ کر رہے ہیں اس کی دیکھا دیکھی، تو ایک سلسلہ قائم ہو گیا، گویا یہ صغیرہ گناہ اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی جن لوگوں نے بھی اس گناہ کو اختیار کیا ہے سب کا وبال اس کے نام اعمال میں درج ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ باقی رہنے والا گناہ ختم ہو جانے والے گناہ سے بدتر ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس گناہ کا بقا صغیرہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ بس خوش قسمتی اس کی جو اپنے مرنے کے ساتھ اپنے گناہ بھی دنیا سے لے جائے گی۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم نے جب اپنے گناہوں سے توبہ کی تو اس زمانے کے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ اس کے گناہ میرے اور اس کے درمیان ہی رہتے تو میں بخش دیتا، مگر اس نے تو مقتدا بن کر میرے دوسرے بندوں کو بھی گناہ میں مبتلا کر دیا اور جہنم میں داخل کرایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کرنا ہر گناہ سے ہر فرد بشر پر ضروری ہے، اور توبہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ دل میں اللہ کا خوف ہو، لہذا مناسب ہے کہ خوف کی فضیلت بیان کر دی جائے۔ آگے خوف کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کا۔ آج جو کچھ مضمون ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کو صغیرہ نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس میں اس کے اسباب میں بتلایا گیا کہ ایک تو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے اس پر توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہوتی اور وہ بڑھتا رہتا ہے، اور دوسرا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے اور وہ انسان اٹڑنے لگتا ہے کہ کیسا بدلہ لیا، کیسی آبرو خاک میں ملا دی، یا کسی کو دھوکہ دیا، تو ایسے گناہ پر خوش ہونا اور زیادہ نقصان دہ، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور تیسرا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے پر حلم کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، حلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حلیم ہے کہ فوری انتقام نہیں لیتے، تو اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی گناہ کھلتا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتا ہے، اس کو اپنی کرامت سمجھتا ہے، اور اس حقیقت سے بے خبر ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈھیل کی تعریف یہی ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ڈھیل کی تعریف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں جو گناہوں سے باز نہیں آتے، اور پھر ان کو اس کی حقیقت کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں ڈھیل دی جا رہی ہے، اس سے بے خوف ہو جاتے ہیں، پھر کھل کر گناہ کرنے لگتے ہیں، تو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچانک پکڑ میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے۔ اسی طرح ایک سبب یہ، چوتھا سبب یہ فرمایا ہے کہ اس کو ہلکا جانتا ہے تو لوگوں میں بات چیت کے دوران اس کو ظاہر بھی کر دیتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ تو منع فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تو رات کے ذریعے بندے کی پردہ پوشی کی کہ اس کے گناہوں کو چھپا دیا, لیکن دن بھر میں یہ جاگتا ہے تو دوسروں کو بتلا کر اپنے آپ کو گناہگار کرتا ہے, اپنے آپ کو خود سیاہکار بنا لیتا ہے, یہاں تک کہ پھر اس کی بھی پکڑ ہو جاتی ہے. تو کیونکہ گناہ کو ہلکا سمجھا لوگوں میں, شیخی میں یا یار یاری دوستی میں گپ شپ میں بتاتے رہے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا, تو یہ گناہوں کا اظہار اس کی وجہ سے, اظہار کرنے کی وجہ سے بخشا نہ جائے گا, اس کو پکڑ ہو سکتی ہے اس کی. اور پانچواں سبب یہی بتایا ہے کہ جو مقتدا لوگ ہیں ان کو اور بھی زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے, خوب تقوی اختیار کرنا چاہیے, ورنہ ان کا عمل دیکھ کے دوسرے لوگ جو اس عمل کو پکڑیں گے اور وہ کرنے لگیں گے تو اس کا نام ہے اعمال سیاہ ہوتا رہے گا, مرنے کے بعد بھی گویا گناہ جاریہ ہو جائے گا اس کے لیے. اللہ تعالیٰ تمام صورتوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور صغیرہ گناہ کو بھی اس کے لیے بھی جو ہے ہمیں اہمیت اس کی ہمیں دے کہ صغیرہ گناہ بھی صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ سے بھی بچنے کی توفیق دے, اور مستقل توبہ اور استغفار کو ندامت کے ساتھ بار بار عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ استغفار کی جو تسبیح روزانہ کے لیے بتائی جاتی ہے اس کو ندامت کے ساتھ کرے, دل لگا کر کرے. یہ استغفر اللہ صرف زبان سے کہہ دینا یہ کام کا نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے وجدہ من وجدہ ہے الفاظ, یعنی جو پائے اپنے نام اعمال میں, تو کیا تو بہت استغفار لیکن نام اعمال میں نہیں پایا, اس لیے کہ نہ تو ندامت تھی, نہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم تھا پکا, اور نہ ہی جو ہے وہ گناہ سے علیحدہ ہوئے, تین شرطیں جو توبہ کی ہیں. تو کم سے کم ندامت تو ہو اور آئندہ کے لیے عزم تو ہو اور فوری طور پر اس گناہ سے علیحدہ تو ہو جائے, تب جو ہے اس کا استغفار کام کا ہے. تو اگر استغفار نہ ہوگا استغفار میں تو قیامت کے دن نام اعمال میں پائے گا نہیں. تو مبارکباد اس کو دی گئی ہے جو اپنے نام اعمال میں کثرت سے توبہ و استغفار کو پالے. توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, کثرت استغفار کو پالے اس کے لیے مبارکباد ہے. تو پائے گا جبھی جب ندامت سے استغفار کرے گا. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یبنا. حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کو عزیز و محبوب رکھتا ہے, یعنی اس قدر محبوب رکھنا کہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے, وہ اپنی آخرت کو ضرر پہنچاتا ہے, اور جو شخص اپنی آخرت کو عزیز رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرر پہنچاتا ہے. پس تم اس چیز کو اختیار کر لو جو باقی رہنے والی ہے یعنی آخرت, اور فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ دو یعنی دنیا کو چھوڑ دو, دنیا کی عارضی نعمت کو چھوڑ دو, یعنی اس پر دین کو مقدم کرنا. یہ نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل ہی فارغ ہو گئے جنگل میں چلے گئے, مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر پہلے آخرت کو دیکھو کہ کہیں اس معاملے میں ہماری آخرت کا نقصان تو نہیں. تشریح مان حضرت فرماتے ہیں کہ ہر عاقل دنیا اور آخرت کی فکر اور تیاری اور محنت دونوں مقامات میں رہنے کے زمانے میں غور کر کے توازن قائم کر سکتا ہے کہ کہاں کتنا رہنا ہے. دنیا کی محبت مطلق مضموم نہیں, بلکہ اس شرط سے دنیا کی محبت ہوئی ہے کہ وہ آخرت پر غالب آ جائے. مثنوی شریف میں دنیا اور آخرت کے امتزاج کو اس طرح سمجھایا گیا ہے, آب اندر زیر کشتی پستی است, آب در کشتی ہلاکے کشتی است. اگر پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کے چلنے کا وہی ذریعہ بھی ہوتا ہے, اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو ڈوبنے کا بھی وہی ذریعہ بنتا ہے. پس دنیا اگر آخرت کی کشتی کے نیچے رہے تو وہی دنیا دین کی مددگار بن جاتی ہے, اور اگر دنیا کی محبت دل کے اندر گھس جائے یعنی آخرت کی کشتی کے اندر تو آخرت کو تباہ کر دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بیان. جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے 3 بار جھاڑے. سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے، دروازہ بند کرے، چراغ بجھا دے، مشکیزے کا منہ باندھے، برتن ڈھانک دے. عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے. البتہ وعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے. سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے. جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ ملک، چاروں قل اور درود شریف. اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو 1-2 سورتیں ضرور پڑھ لو، کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے. سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرے، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھے. سوتے وقت دانی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عالم برزخ کے احوال اور فضائل کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سن لیتا ہوں، اور جو شخص دور سے درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچائی جاتی ہے، یعنی بذریعہ فرشتوں کے. جیسا مشکات ہی میں نسائی اور دارمی سے بروایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائکہ زمین میں سیاحت کرنے والے مقرر ہیں کہ میری امت کی طرف سے مجھ کو سلام پہنچاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ کامل حفاظت اور کامل دوری اور کامل نفرت عطا کر دے، اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے.